الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى في رواية القدسي إن إبراهيم خليلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں, میں نے قرآن کریم کی تین آیات پڑھی ہیں اور ایک حدیث قدسی ہے, اور ان تمام کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے. یقیناً قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے میں لذت آتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس قرآن کی عظمت کو سمجھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے میرے پیغمبر میں تجھ پر بہت بھاری کلام اتار رہا ہوں, بہت وزنی کلام. اللہ جس کو وزنی کہیں یقیناً وہ وزنی ہوگا. وزن کا عالم یہ ہے کہ جبرائیل وحی لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ اونٹنی پر سوار ہیں, اونٹنی بیٹھ گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کاتب وحی, اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا, اللہ کے حبیب لیٹ گئے اور پاؤں آپ کا پڑ گیا زید ابن ثابت کے پاؤں پر. فرماتے ہیں حضور کے پاؤں کا اتنا وزن تھا کہ مجھے لگتا تھا میرا پاؤں پھٹ جائے گا. یہ قرآن کا وزن ہے. آپ کہو گے ہمیں تو احساس نہیں ہوتا, اس وزن کا احساس ہمیں تو ہوتا ہی نہیں. یاد رکھیں قرآن کریم کا وزن ضرور ہے, لیکن احساس تب ہوگا جبکہ وہ دل لے کر کے ہم قرآن کریم کو پڑھیں جو ہمارے بڑوں کا دل ہے. امام شافعی کا قرآن پڑھتے ہوئے غشی کھا جانا, ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا زار و قطار رونا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بے ہوش ہو جانا, رابعہ بصریہ کا ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات نکال دینا, یہ سب واقعات کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ وہ دل لے کر ہم پر ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ یہ کمزور ہیں, ان کی تو نسیں بھی بلاک ہو جاتی ہے اور یہ برے بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. 45 کے بعد تو وہ چکری کھن کھناتے ہیں نا, ویسے کھکھرتے ہو جاتے ہیں. یہ کمزور امت ہیں, اگر اتنا بھاری کلام اور اس کا وزن ان پر ڈال دیا گیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا پہاڑ پھٹ جاتا. ایسا قرآن اللہ نے ہم کو دیا اور اس کا بوجھ بھی اگر ڈال دیتا تو ہمارے قلوب بھی پھٹ جاتے. اس لیے اس نے ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی کہہ دیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا, جاؤ. لیکن کوئی اپنا کمال نہ سمجھیں, میں پروفیسر صاحب ہوں اس لیے آسان ہو گیا میرے لیے, اور میں حافظ صاحب ہوں اس لیے آسان ہو گیا, اور میں علامہ ہوں اس لیے آسان ہو گیا, اور میں شیخ الحدیث ہوں اس لیے آسان ہو گیا, اور میں مفتی ہوں اس لیے آسان ہو گیا. نہ, یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صدقے میں اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. ہمارا حکمت جاننے کی میرے بھائیوں ضرور اجازت ہے, شریعت مطہرہ میں حکمت جاننے کی ضرور اجازت ہے. شریعت کے احکام کی حکمتیں جانو تاکہ کام کرنے میں مزہ آوے, حکمت جاننا چاہیے, لیکن اشکال نہ کیا جائے شریعت پر. دونوں میں فرق ہے, اشکال نہ کرے, حکمت ضرور جانے. روزے کو اللہ نے کیوں مشروع فرمایا, نماز کو اللہ نے کیوں مشروع فرمایا, جانو اس کی حکمت کو. علماء کے پاس جاؤ, ان سے سوال کرو, اس کی حکمت ہمیں بتائیے. مجھے آج حکمت ہی پہ بات کرنا ہے, ضرور حکمت معلوم کریں. حج کو کیوں مشروع کیا اللہ نے, کیا ضرورت پڑی کہ قربانی کو مشروع کیا؟ لاکھوں جانور کی جان چلی گئی, اتنے پیسے صدقے کروا دیتا ہمارے پاس, کیا ضرورت پڑی کہ قربانی کروائی ہمارے پاس؟ حکمت ضرور جاننا چاہیے. حکمت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اگر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آج کل زمین میں اگر انویسٹ کرو گے تو 2 سال میں 4 گنا ہو جائیں گے, جب حکمت آپ کو معلوم ہو گئی تو اب آپ اس کام کی طرف دوڑو گے کہ بھائی لگاؤ پیسے اس میں. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پراپرٹی کے اندر آج خریدیں گے 2 سال میں بھاؤ بڑھ رہا ہے اور آسمانوں پہ جا رہا ہے, آپ کو معلوم ہو گیا اب اس کی طرف دوڑو گے. آپ کو پتا چل جائے کہ شیئرز کی دنیا ترقی کر رہی ہے, آپ دوڑو گے. جس کی حکمت کا پتا چلتا ہے انسان کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. شریعت مطہرہ کی حکمت کو جانو گے کرنا آسان ہو جائے. حضرات اکابر نے حکمتوں پر کتابیں لکھی ہے. میں نے تو ابھی سوچا ہے کہ میں ان حکمتوں کی کتاب کا گجراتی کروں, اس لیے کہ سارے لوگ عربی نہیں پڑھ پاتے اور ہماری اکثر کتابیں عربی میں ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی, اور وہ کتاب لکھی ہے, وہ حکمت بیان فرمائی ہے اس کے اندر. خود حضرت شروع میں فرماتے ہیں, میں وہ باتیں لکھ رہا ہوں جو اللہ نے میرے قلب پر القا کی ہے اور مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لکھی. اور شاہ ولی اللہ صاحب بول رہے ہیں بارہویں صدی میں، بارہویں صدی میں بول رہے ہیں حضرت، تو بارہ صدی پوری خالی پڑی ہوئی ہے حکمت کی کتابوں سے. ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے ضرور، لیکن مختصر، شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت جامع کتاب لکھی. حضرت عبد الثانوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی المصالح العقلیہ والنقلیہ، اردو میں یہ کتاب مل رہی ہے. آج کل اس کا نام ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، یعنی اسلام کے احکام عقل کے پلیٹ فارم سے. عقل اس میں کیا کہہ رہی ہے، عدت اتنی کیوں رکھی، منتھلی پیریڈ میں نماز کیوں معاف کی، روزوں کے لیے پاکی شرط نہیں ہے. روزوں کے لیے پاکی شرط ہے کیا؟ تمہارے وہاں کوئی مفتی فتویٰ دے دے تو اور مسئلہ ہے بھائی. روزوں کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. آپ روزے دار تھے اور صبح 10 بجے سوئے تھے، احتلام ہو گیا، روزہ ہو جائے گا. احتلام کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا رات میں ناپاک تھے، اسی حالت میں آپ نے سحری کر لی، روزہ اپنی جگہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں. روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، سمجھ میں بھی آئے. تو پھر منتھلی پیریڈ میں اللہ نے روزوں سے عورتوں کو کیوں منع کیا؟ حکمت جاننی چاہیے، ضرور جانو. آج ہم شریعت مطہرہ کی حکمتیں نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا شوق بھی نہیں ہو رہا ہے. حضرت عبد الثانوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے نمازوں کی کچھ حکمتیں لکھی. ساری حکمتیں تو میں کہاں پیش کروں گا، اس لیے کہ اسلام کے احکام تو اتنے سارے ہیں. کچھ حکمت بتاؤں. فرمایا فجر کی نماز اللہ نے اس لیے رکھی کہ تجھے اللہ نے رات میں سلایا، اللہ قادر تھا کہ تیرے سونے کے بعد تیری روح کو لے لیتا اور تجھے دوبارہ اس نے نہ دیتا، لیکن اس نے صحیح سالم تجھے اٹھایا. تو رات میں گناہ کر کے سویا، پھر بھی تجھے اطمینان کی نیند ڈال دی، سکون سے تجھے سلا دیا، اور صبح کو تجھے اٹھا رہا ہے. شکر یہ ہے کہ اس مالک کے سامنے دو چار سجدے کر لے. فجر کی نماز رکھی شکر میں. اسی لیے دعا بھی کیا پروائی اٹھتے وقت، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اماتنا میں مر چکا تھا، تو نے اٹھایا مجھے، وإلیہ النشور، اور تو اسی طرح قیامت میں اٹھانے والا ہے، مرنے کے بعد اسی طرح تو اٹھائے گا. نبی کی ایک ایک دعا میں حکمت. فرمایا رات میں بستر پر جاؤ تو دعا پڑھ لو، انی وجہت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اگر اس دعا کو پڑھ کر رات میں سو گئے، موت آ گئی، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیں. ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ کتنی جامع دعا. اے اللہ میں سو رہا ہوں، انی وجہت وجہی الیک، اے اللہ میں چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں، وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں سو جاؤں گا، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، میری ذات کا کیا ہوگا، میں سویا ہوا ہوں گا، ممکن ہے کوئی چور آ جاوے مجھے مار دے، میری بیوی کو مار دے، میرے بچوں کو مار دے، چپکے سے میرا مال لوٹ کر کے چلا جائے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. اے اللہ میں سو رہا ہوں، فوضت امری الیک، سارے میرے معاملات تیرے حوالے کر رہا ہوں. کتنی جامع دعا ہے. والجأت ظهري الیک، اے اللہ میرے پیچھے میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میں تجھے اپنا پشت پناہ، اپنا داروغہ بناتا ہوں، تو میری حفاظت کرے گا. لا ملجا ولا منجا منك الا الیک، اے اللہ کوئی ماوا، کوئی معین، کوئی مددگار، کوئی دستگیر، کوئی تعاون کرنے والا میرے سونے کے بعد کوئی نہیں ہوگا سوائے تیرے. الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت، ایمان لایا میں تیری کتاب پر جو تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ دعا پڑھ کے سو گیا. میرا نبی کہہ رہا ہے فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَتِ، اگر رات میں موت آ گئی تو اللہ ایمان والوں میں شامل فرمائیں گے. ایک ایک دعا میں حکمت، حکمت جاننا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگا ہے، بستر میں ہے. ایک دیہاتی عیادت کے لیے آیا، بدو قسم کا آدمی تھا، عیادت کے لیے آیا. بخاری شریف کی روایت ہے جب وہ عیادت کر کے جانے لگا تو اس کا پجامہ تخنوں سے نیچے تھا. حضرت نے اسے بلایا، ادھر فرمایا پیارے اپنے پجامے کو، اپنی لنگی کو تخنے سے اوپر کر لو. فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَتْقَى، حکمت بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر. فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَتْقَى، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نیچے گندگی میں لگنے سے اتنا حصہ بچے گا. بھائی پجامہ نیچے ہوتا ہے تو نیچے گندگی میں گندا ہوتا ہے یا نہیں؟ وَأَتْقَى، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا. دیکھو فائدہ بتایا، حکمت. پجامے کو اونچا رکھنے کی حکمت، پینٹ کو اوپر رکھنے کی حکمت، لنگی کو اوپر رکھنے کی حکمت، جبے کو اوپر رکھنے کی حکمت، یہ سب اس میں، اسی مسائل میں ہے سب. رمضان کے روزوں کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان روزوں کو رکھو گے تو میں تمہیں متقی بنا دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنا دوں گا. اچھا رمضان پوری ہو گئی اور زندگی پہلے ہی کی طرح ہے، فرق کچھ نہیں آیا، تو کیا اللہ کی آیت جھوٹی ہو گئی؟ اس نے کہا تھا میں تمہیں متقی بناؤں گا رمضان کے روزے رکھ کے، اور کچھ بھی فرق تو آیا نہیں. وہی رفتار بے دنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. عید کے دن سنیما دیکھنے چلا دیا، وہی نمازوں کے چھوڑنے کا ماحول بھی شروع ہو گیا. اب حکمت جانو، اللہ نے یہ جو بتایا ہے کہ میں تمہیں متقی بنا دوں گا، تو بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ روزہ بھی روزہ ہو. اور اگر روزے کی حقیقت ہی ہمیں نہیں آئی تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم پینا، یہ روزے کی حقیقت ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ ہماری مسجد ہے، اس میں اے سی لگے ہوئے ہو. اب اے سی کو آپ نے آن کیا، کھول دیا، اور ساتھ ساتھ یہ سارے ونڈوز بھی اگر کھول دو، سارے دروازے بھی اگر کھول دو، تو اے سی کی ہوا لگے گی آپ کو؟ نہ، وہ ہوا ساری باہر جائے گی. تو روزہ جو ہے نا، اس میں سے تقوی کی ہوا نکل رہی ہے، لیکن دوسری طرف گناہوں کے دروازے بھی ہم نے کھول دیے ہیں، گناہوں کے ونڈوز بھی رمضان میں کھول دیے ہیں. تو اب بتائیے روزے کے تقوی کی ہوا ہم کو لگے گی؟ وہ ساری ہوا تو باہر نکل جائے گی. ایک سیدھا سا مسئلہ ہے. ایک دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ روزے کی حقیقت ہی کو ہم نے نہیں اپنایا. ہمارے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ انسان سحری میں اتنا کھاتا ہے کہ حفظ ما تقدم. حفظ ما تقدم کا معنی وہ جو دین آنے والا ہے نا اس کا ایڈوانس, اپنی زبان میں ترجمہ کرو تو ایڈوانس, وہ دن بھر میں جتنا کھانے والا ہے وہ سحری میں اس نے نمٹا دیا. اور حضرت آگے فرماتے ہیں افطاری میں اتنا کھاتا ہے کہ تلابی ماپاک, یعنی وہ دن کی جو کثر رہ گئی تھی نا وہ افطاری میں پوری کرے گا. اور مغرب کے بعد جو گھنٹی شروع ہوگی ہماری تو گویا اللہ پر احسان کر دیا, کھانے پر کھانا کھانے پر کھانا کھایا ہی جا رہا ہے. میں عشاء کی بات کینیڈا میں تراوی کے بعد میری کچھ مجلس ہوتی تھی, مجلس کے بعد کھانا ہوتا تھا, ایک پاکستان کے ہمارے ملنے والے تھے وہ ایک دن میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے عشاء کے بعد, تو ان کا چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا تھا, وہ کہنے لگا کہ ابو جی ابھی تو مغرب کے بعد آپ کھانا کھا کر آئے پھر کیوں کھا رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ. ابو جی ایسا بھی روزہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد کھایا پھر عشاء کے بعد کھانا؟ میں نے کہا یہ بچہ بھی جان رہا ہے کہ روزے کی حقیقت کم کھانا ہے. تو جب ہم نے روزے کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا تو یہ روزہ ہمیں تقوی کی ایسی کیسے دے گا, تقوی کی ہوا کیسے پہنچائے گا؟ حکمت ضرور جاننی, جاننا چاہیے. اللہ نے عید کے دن عید الفطر میں یوں فرمایا کہ نماز میں جانے سے پہلے کھانا کھا کر جاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے حبیب نے عید الفطر کے دن عید سے پہلے کچھ میٹھی چیزیں کھائی, مثلا کھجور کھانے کا حدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ نے کھجور تناول فرمائی تاقدر میں 1, 3, 5, 7. اور عید الاضحی میں اللہ کے نبی فرما رہے کہ فجر کے بعد نماز کا کچھ نہ کھاؤ, سنت ہے, کھا لو گے تو کوئی حرج نہیں ہے, منع نہیں ہے, سنت ہے کہ نہ کھاؤ. اور عید کے بعد اپنی قربانی کا گوشت سب سے افضل کھاؤ. حکمت اس میں یہ ہے, اس میں حکمت یہ رکھی ہے کہ وہاں تو مہینے بھر روزہ رکھا تھا اور کھانے کو منع کیا گیا تھا, اب وہی خدا اپنے نبی سے یوں کہلوا رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے تو تم کھانا کھا لو. معلوم ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا کر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی طبیعت نہیں چلائیں گے, تو جو کہہ رہا ہے وہی کریں گے. آج تک تو نے منع کیا تھا تو نہیں کھایا, آج تو کہہ رہا ہے تو ہم کھانا کھا لیں گے. اور عید الاضحی میں اللہ تیری ضیافت و مہمانی ہو رہی ہے, اس ضیافت و مہمانی کے موقع پر وہ آدمی کم نصیب ہوگا کہ اللہ کے دسترخوان پر اس کی مہمانی کا گوشت مل رہا ہے اور ہم اپنی طرف سے اپنا پہلا کھانے کھا لیں. حکمت ہے اس میں. جمعہ کے دن خطبہ پہلے رکھا گیا نماز بعد میں, اور عید میں نماز پہلے رکھی گئی خطبہ بعد میں. حکمت یہ ہے اس میں کہ رمضان بھر کے روزے رکھے تھے یا عید الاضحی سے پہلے اس نے روزے رکھے تھے, اور ان روزوں کی وجہ سے جذبات پیدا ہوئے کہ میرے اللہ کو میں دیکھوں جس کے لیے میں نے کھانا بند کیا پینا بند کیا جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا, میں اس مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن مولا دکھائی تو نہیں دیتا ہے. تو یہ اپنے جذبات کی تسلی سجدوں کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کہتا ہے اے امام خطبہ بعد میں دینا, میرے بندے کو اپنی جذبات کی تسلی کر لینے دے, اس کو سجدے کر لینے دے, اس لیے نماز پہلے رکھے. اور مزید یہ کہ یہ اپنے جذبات کی تسلی کے لیے اپنے مولا کا بار بار تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں 6 زائد تکبیریں بھی رکھ دی گئی تاکہ تو اپنے مولا کا تذکرہ خوب کر لے. اور تیرے بھائی جب معشوق دکھائی نہیں دیتا نا تو یہ تذکرے کر کے ہی تسلی دے دیتا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ جب معشوق ملتے نہیں ہیں تو یہ نام لے کر جپن کر کے لیلا 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 کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہے. فرمایا کہ میرا بندہ بھی مجھے دیکھنے آیا ہے لیکن میں تو دکھائی دیتا نہیں, چلو میرے تذکرے ہی پر اس کے جذبات کو سکون ہو جائے. حکمت کا موقع نہیں ہے, ورنہ شریعت کی ایک ایک حکمت کو میں کھولتا کہ اللہ نے شریعت میں کیا حکمتیں رکھی. ہماری شریعت پوری حکمتوں سے بھری ہے. ہمارا چیلنج ہے ان شریعتوں کو, ان ملتوں کو, ان مذہبوں کو, جو ہے تو آسمانی مذہب, جو ہے تو آسمانی کتاب, لیکن ان کے پاس ان کے نبی کی کوئی بات سند کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. ہمارے نبی کی ہر بات ہم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کے ساتھ موجود ہے. ہم نے حدیث پڑھی حضرت مولانا یونس صاحب سے, انہوں نے پڑھی حضرت مولانا زکریہ صاحب سے, انہوں نے پڑھی حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے, انہوں نے پڑھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے, انہوں نے پڑھی حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی سے, انہوں نے پڑھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے, انہوں نے پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے, انہوں نے پڑھی اپنے والد ماجد ابو طاہر دہلوی سے, انہوں نے ان کے استاد, یہاں تک کہ حضرت الامام بخاری تک. امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات میرے استاد حمیدی سے, انہوں نے اپنے شیخ سے, انہوں نے ابو سعید سے, اور انہوں نے دوسرے تابعی سے, اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب سے. اور عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله. ہماری تمام روایت محمد رسول اللہ کی ہم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کے ساتھ موجود ہے. اس لیے ہمارے نبی کی کسی بات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کسی کو انگلی رکھنے کا موقع ہی نہیں. مستشرقین سارے اسکال کرتے ہیں لیکن نبی کے کلام کے خلاف ثابت ہی نہیں کر پائے. بہرحال حکمت جاننا چاہیے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی نماز رکھی ہے شکریہ کے طور پر, اور ظہر کی نماز رکھی. فرمایا جو آفتاب صبح طلوع ہو کر چلا تھا نا, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ساری دنیا کو گرما رہا ہے. اب تو یہ کبھی غروب ہی نہیں ہوگا, بڑا جوان ہو کر نکلا تھا یہ تو, لیکن ظہر پہ ڈھلنا شروع ہو گیا. ظہر کی نماز کب ہے؟ ڈھلنے کے بعد ہی تو ہے, زوال کے بعد ہی تو ہے. یہ ڈھلنا شروع ہوا. اے اللہ کے بندے, تو اپنی جوانی پر کود فان نہ کیا کر, تیری جوانی بھی ڈھلنے والی, تو اسی طرح نہیں رہے گا. نعمتان مقبود فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری. فرمایا دو نعمتوں کے بعد میں بندہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ایک صحت, سوچتا ہے آج تم وہ سارو چھو تو ہمیشہ ایسا رہوں گا, دھوکا ہے دھوکا. والفراغ, فرصت, سوچتا ہے آج فرصت ہے مجھے, ہمیشہ رہے گی, نہ دھوکا ہے. اللہ کے نبی فرماتے آج تندرست ہے, ممکن ہے کہ رات میں سویا اور صبح کو بیماری آ گئی, کل کو عبادت نہیں کر پائے گا. دھوکے میں نہ پڑ تو. اور فرصت, آج فرصت ہے اللہ کو یاد کر لے, ممکن ہے کل کو حالات آ جائیں. اور حالات سے حالات, کبھی تو اتنے حالات چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک چوکور دائرہ کھینچا, اپنی زبان میں کہتے چورس, اور بیچ میں ایک لکیر بنائی, اور اس لکیر کی دونوں طرف یوں لکیریں بنائی چھوٹی چھوٹی. اللہ کے نبی نے مثال سے سمجھایا, ایگزامپل سے بات سمجھ میں آتی ہے, مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو چوکور دائرہ, بیچ میں ایک لکیر, اور اس کے دونوں طرف یوں لکیریں, اور پھر چورس کے اوپر ایک لکیر اور کھینچی. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ یہ بیچ کی جو لکیر ہے نا چوکور کے بیچ میں, فرمایا یہ تو ہے انسان, اور اس کے دونوں طرف یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو ہے نا یہ انسان کے حالات, پیدا ہوتے ہی حالات شروع ہوتے ہیں, موت تک چلتے ہیں. انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہے، خوشی کم ہے غموں کے حالات زیادہ چلتے ہیں. بچہ تھا تو بچپنے کے حالات، اسکول جاتا ہوا تو تربیت کے حالات، کبھی بھاگ جاتا ہے مدرسے سے اسکول سے پھر اس کو تلاش کرنے جاؤ وہ حالات، پھر جوان ہوا تو اس کی حفاظت کرنا ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ آنکھ نہ لگ جائے، غلط راستے پر نہ چلا جائے، اس کی تربیت. اور جب شادی کرا دی تو فکر ہے کہ میرا بیٹا آباد کیسے ہو جائے، اس کے مکان کی فکر، اس کی جائیداد کی فکر. اور آل عیال والا ہو گیا تو اب اس کے حالات مستقل شروع ہوتے ہیں، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات. اللہ فرماتے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کثرت مال کی لالچ نے اور کثرت اولاد کی لالچ نے تجھے ہلاک کر دیا اور تو اس کے پیچھے دوڑتا رہا یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ گیا. حتی زرتم المقابر، قبرستان کی تو نے زیارت کر لی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حالات ہیں، ایک حال ختم نہیں ہوا دوسری مصیبت، ایک ختم نہیں ہوئی تیسری مصیبت چلتی رہتی. اور یہ چوکور کے اوپر جو نشانی ہے نا لمبی لکیر، فرمایا یہ انسان کی امیدیں ہیں، یہ چوکور تو انسان کی زندگی ہے. فرمایا زندگی یہاں ختم ہو رہی ہے اور امیدیں اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. 70 سال کی عمر ہے نا 90 سال کی امیدیں ہیں. اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ نے لکھی ہے 70 سال کی عمر اور تمنا ہے 90 سال کی. وہ ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہاں آئے تھے آپ کے وہاں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تجریب لائے آپ کے وہاں، بہت بڑا آدمی ہے وہ شیخ سعدی، تصوف کا امام تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا تصوف کا امام بنایا. اور اس کا استاد دیکھو تو حدیث کا بہت بڑا محدث علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً حنبلی تھے. بہرحال یہ آپ کی سرزمین خوش نصیب ہیں کہ شیخ سعدی جیسا انسان بھی یہاں پہنچا ہے. انہوں نے اپنی کتاب بوستہ میں پورا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ میں کیسے پہنچا اور وہاں اندر کیسے گیا اور کیسے میں نے ان لوگوں کی خوشامدیں کی. اور فرمایا میں ان کے قریب رات سونے لگا تو ان کے بغلوں سے ایسے بدبو آ رہی تھی جیسے پیاز کی بدبو، لیکن مجھے تو اپنا کچھ کام کرنا تھا اس لیے میں رہا، خوش آمدے کرتا رہا. وہ پورا اپنا واقعہ ایک نقل کیا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی کتنی بہاریں آپ دیکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ 70 کا ہو گیا ہوں، 70 ہو گئے. کہا کوئی تمنا؟ کہا بھائی کوئی تمنا نہیں، ایک تمنا ہے میری. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ایران سے گندھک لے کر چلوں بیچنے کے لیے یمن، اور وہ گندھک یمن میں بیچوں اور یمن سے چادریں خریدوں، اور وہ چادر لے کر جاؤں چائنا، اور چائنا میں چادریں بیچوں اور وہاں سے چینی برتن لے کر چلوں ہندوستان جاؤں، اور ہندوستان میں چائنا کے برتن بھیجوں، اور ہندوستان سے کوئلہ اٹھاؤں، اور اس کوئلے کو لے کر چلوں عراق، عراق میں کوئلہ بیچوں، اور عراق کی بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ وہاں کی شہد ہے، اس شہد کو لے کر میں چلوں، اور شہد کو لے کر میں فلاں جگہ جاؤں. ایک لمبا چوڑا سفر بیان کیا اس نے. اب آپ بتائیے وہ زمانہ جب نہ ٹرینوں کا نہ پلینوں کا کچھ نہیں، اتنی ساری کنٹریز کا وہ دورہ کرنے کو کہہ رہا ہے، کتنا وقت لگے گا اس کو؟ کم سے کم 10 سال تو کھپ جائیں گے اس کو. 70 پر پہنچ چکا ہے اور تمنا دیکھو تو اتنی لمبی. شیخ سعدی فرماتے اخیر میں کیا کرو گے؟ فرمایا بس یہ سارا دورہ کر کے پھر جی میں آتا ہے کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ کہیں پہلے ہی دورے میں تیرا دورہ نہ پڑ جائے تو دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا کہ یہ ہے تیری عمر اور تو نیت کر کے بیٹھا ہے اس سے اوپر کی. تمنائیں لے کر بیٹھا ہے اس کی عمر کی, اس سے زائد, تو حکمتیں جاننی چاہیے. فرمایا ظہر کی نماز اس لیے رکھی کہ آفتاب ڈھل رہا ہے, اے جوان غرور نہ کر, تیری جوانی بھی ڈھلنے والی ہے, اللہ کی عبادت کر لے, آفتاب تجھے سبق دے رہا ہے کہ تو ظہر کی نماز پڑھ لے. اور عصر کی نماز اس لیے رکھی کہ آفتاب پیلا پڑ گیا, جو صبح پوری تمازت اور جوانی کے ساتھ نکلا تھا وہ پیلا پڑ چکا ہے, گویا آفتاب پہ بڑھاپا آ گیا. اے انسان, تجھ پر بھی بڑھاپا آنے والا ہے, تو اپنے اللہ کو یاد کر لے. آفتاب کا پیلا پن عصر کی نماز کا سبق دے رہا ہے. اور مغرب ہو گئے, مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد ہے, اللہ کہہ رہا ہے وہ غروب ہو گیا جو پوری دنیا کو روشن کر رہا تھا. اے انسان, تو بھی ایک دن غروب ہونے والا ہے اور قبر میں جانے والا ہے, اس سے پہلے تو مغرب کی نماز پڑھ لے. غروب آفتاب ہم کو اللہ کی یاد دلا رہا ہے. عجیب حال ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سنہری 7 یا 8 میں سورج گرہن ہوا. آپ جانتے ہیں نا, سورج گرہن جب ہوتا ہے تو آفتاب پیلا پڑ جاتا ہے, روشنی اس کی مدھم ہو جاتی ہے, کم پڑ جاتی ہے. اللہ کے حبیب نے اس موقع پر جو نماز پڑھائی, بہت لمبی نماز پڑھائی, 2 رکعت پڑھائی تھی لیکن بہت لمبی. حدیث میں آتا ہے کہ پہلی 1 رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ ڈالی, اور سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے 4th پارے کے 4.25 سپارے پر. یعنی پہلی 1 رکعت میں 4.25 پارے پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری رکعت میں سورہ نساء شروع کر دی. 2 رکعت میں ملا کر اللہ کے نبی نے 6.5 پارے پڑھے تھے 2 رکعت. مول صاحب اگر آدھا پارا بھی پڑھے تو آدھی مسجد پیچھے سے غائب ہو جائے گی کہ تم پڑھتے رہو. آدھے پارے میں ہمیں بوجھ, ارے صبح فجر کی نماز میں 3 رکوع پڑھتے ہیں, اس میں بوجھ پڑتا ہے. اور نماز کے بعد دعا جو کی ہے اللہ کے حبیب نے, وہ بخاری شریف کی روایت میں دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ بلا اس دعا کو اس موقع سے کیا مناسبت, سورج گرہن کے موقع پر آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ پھر حافظ صاحب اس کی وجہ لکھتے ہیں. ابھی میں نے مستورات میں ایک حکمت بیان کی تھی, میں نے کہا کہ ایک صحابی آئے اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ میں سے میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی کرو. پھر پوچھا تو کہا ماں کی کرو, پھر پوچھا تو کہا ماں کی کرو, 4th مرتبہ میں پوچھا تو کہا ابا کی کرو. ماں کا نام کتنی مرتبہ لیا؟ 3, اور ابا کا نام 1 مرتبہ. حافظ ابن حجر عسقلانی اس پر حکمت لکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کے لیے سب سے پہلے جو 3 مصیبتیں جھیلتی ہے, اس میں ماں اکیلی ہے, باپ شریک نہیں ہے. پہلی مصیبت حمل کی مصیبت, حمل میں ماں اکیلی, باپ کو کوئی تکلیف نہیں, ماں اکیلی 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر چل رہی ہے, وامٹنگ ہو رہی ہے, بخار آ رہا ہے, کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے. باپ بہت بہت تو کیا کرتا ہے, دوا لا دیتا ہے, اور کیا کرے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ماں تکلیفیں جھیلتی ہے, اگر ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ اس تکلیف کو ختم کرنا ہو تو اس بچے کا اسکاٹ کر دے, گرا دے, تو ماں کہے گی میں بھوکی رہوں گی 9 مہینے لیکن میرے لال کو گرنے نہیں دوں گی. اس میں اکیلی ہے ماں, ماں ماں ہے. جب یہ دروازے بند ہوتے ہیں نا, تب پتا چلتا ہے انسان اپنے دکھرے اپنے ماں باپ کو سناتا ہے. اپنا دکھ کس کو سنائے گا؟ اپنے ماں باپ کو سنا. یہ مجمع وہ ہے کہ جس میں کتنوں کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا, اپنے دکھ کس کو سنائے. اور دوسری مصیبت ہم ولادت کی مصیبت, اس میں ماں اکیلی ہے, باپ شریک نہیں. جو پیدائش کے موقع پر تکلیف ہوتی ہے وہ عورت کو ہوتی ہے, شوہر کو نہیں ہوتی. گویا اس کو دوسرا جنم ملتا ہے ماں کو, وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو. اور تیسری مصیبت اپنے خون کو دودھ بنا کر اپنے بچے کو پلاتی ہے, اس میں ماں اکیلی ہے, باپ شریک نہیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تم یہ نہیں کھا سکتی ورنہ بچہ بیمار ہو جائے گا, کہتی ہے چھوڑ دیتی ہوں لیکن اپنے بچے کو بیمار نہیں ہونے دوں گی. ڈاکٹر کہہ رہا کہ تم اس طرح نہیں سو سکتے ورنہ تو دودھ میں خرابی آئے گی, کہتی ہے میں برداشت کر لوں گی لیکن بچے کو بیمار نہیں ہونے دوں گی. ان تین مصیبتوں میں ماں اکیلی ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے پہلے تین مرتبہ ماں کا نام لیا. اور چوتھا کام آتا ہے تعلیم و تربیت کا, اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے, اس لیے چوتھی مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا. تو حامد ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں, بخاری شریف کے شارح ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ بلا سورج گرہن کے موقع پر اللہ کے حبیب نے یہ دعا کیوں فرمائی کہ اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ دعا نے کیوں فرمائی؟ علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ یوں فرماتے ہیں حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سورج گرہن کے اندھیرے کو دیکھا تو اس دنیا کے اندھیرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, اس لیے آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی. یہ حکمت ہے اس میں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. ہمارے حضرت عبدالصمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, فرمایا اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تو آفتاب کو بے نور کر سکتا ہے, چمکتے ہوئے آفتاب کو بے نور کر سکتا ہے, چمکتے ہوئے چاند کو بے نور کر سکتا ہے. اے میرے مولا, میرے گناہوں کی وجہ سے مرتے وقت میرے چہرے کو بے نور نہ بنانا, دعا کرو اللہ سے. میرے گناہوں کی وجہ سے مرتے وقت میرے چہرے کو بے نور نہ بنانا ورنہ دیکھنے والا کہے گا منحوس معلوم ہوتا ہے. اللہ مرتے وقت کی بے عزتیوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. بہرحال مغرب کی نماز اس لیے رکھی کہ آفتاب غروب ہو گیا تو بھی ایک دن غروب ہونے والا ہے, اللہ کو یاد کر لے. اور عشاء کی نماز اس لیے رکھی ہے, حکمت اس میں, عشاء کی نماز اس لیے رکھی کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے, پھر مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ اجالا رہتا ہے, پھر تو اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. اور رات کا اندھیرا جب شروع ہو جاتا ہے تو لوگ دن کے تذکروں کو بھول کر رات کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں, بستر بچھاؤ, بچوں کو آ جاتا ہے ہوم ورک ہو گیا, سب کو یاد کر لیا, چلو سو جاؤ, صبح جلدی اٹھنا ہے. رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں, سونے کے تذکرے, اے پیشاب کر کے سو جانا, کسی کہا جا رہا ہے ہوم ورک کر کے سو جا. جہاں اندھیرا شروع ہوا دن کے تذکرے بھول گئے اور رات کے تذکرے شروع ہو گئے, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان, جب تیرا آفتاب قبر میں غروب ہوگا یعنی تو مرے گا, تو تیرے مرنے کے بعد دو چار دن تیرے تذکرے رہیں گے, پھر تجھے بھی بھول بھلیا ہو جائے گا, کوئی تجھے یاد کرنے والا نہیں رہے گا. عشاء کی نماز پڑھ لے اور اللہ کو یاد کر لے. اندھیرے کی یہ نماز اگر تو پڑھ لے گا اللہ تیرے قبر کے اندھیرے کو دور کر دے گا. اس لیے عشاء کی نماز ہے. شریعت میں بڑی حکمتیں ہیں, حکمتوں کو جانو تاکہ کام کرنے میں مزہ آئے, لطف آئے. ایک ایک کام میں شریعت نے حکمت رکھی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, ہم جیسے پاگلوں کا کوئی کام جب حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بھئی ہماری عقل کیا ہے، ہم اپنی عقل پہ کیا ناز کر سکتے، ہم جیسے پاگل چھوٹی عقل والے، ہمارا کوئی کام جب حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو احکم الحاکمین کا کام اور اس کا عمل یہ حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے، اس کے سارے کاموں میں حکمت ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض کاموں کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں ہماری عقل کا قصور ہے، شریعت کا کوئی قصور نہیں. شریعت تو ایک جامع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی. میں بہت دور نکل گیا، میں تو کچھ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے. مول صاحب نے کہا نا کہ قرآن، اللہ سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو، اور حدیث شریف کو پڑھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے باتیں کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو. ہمارے وہاں عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، لوگوں نے خاموخواہ کے لیے مشہور کر رکھا ہے کہ بڑا متشدد تھا. کوئی متشدد نہیں، تعریف پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ہندو بھائیوں کو بھی اتنا ہی حق دیا تھا، بلکہ اپنے ماتحت کئی ریاستوں میں اگر پہلے سے ہندو بھائیوں کی حکومت اور نوابی چلی آ رہی تھی، ان کے مرنے پر ان کی اولاد ہی کو باقی رکھا ہے. تاریخ پڑھتے ہیں تو پتا چلے گا. ہم تو مسلمان بھی تاریخ سے اندھے ہیں نا، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کے پیچھے ہم بھی چل پڑے، ہاں یہود چھے، تاریخ تو ہم جانتے نہیں ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ایک عجیب مسئلہ، بہت پریشان تھے ایک مرتبہ، ان کی بیٹی کا نام تھا زیب النساء. تو زیب النساء نے ابا جی کو پوچھا کہ ابا جی بہت پریشان ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ تو کہا بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے، ایران سے بادشاہ نے ایک مصرہ لکھ کر بھیجا ہے. یہ راجا واجا بادشاہوں کے بھی ایسے ہی مسئلے ہوتے ہیں، جب جو یاد آ جائے لکھ لے. تو کہا وہاں سے ایک مصرا آیا ہے، اس وقت یہاں بھی ہندوستان میں بھی پرشین زبان بولی جاتی تھی، فارسی زبان. تو کہا یہ مصرا آیا ہے اور دوسرا مصرا بھی تھانا ہے، اور ایران کے بادشاہ نے لکھا ہے کہ تمہارے وہاں بڑے بڑے شعرا موجود ہیں، تو یہ دوسرا مصرا بھی تھاؤ. اب سارے شعرا کو میں نے دیا لیکن کوئی دوسرا مصرا بھی تھا ہی نہیں رہا، میری حکومت کی ناک کسے گی، میں جواب کیا دوں؟ تو زیب النساء بھی شاعر تھی، بیٹی بھی شاعرہ تھی. بیٹی نے کہا ابا اچھا بتاؤ مجھے مصرا بتاؤ. تو بیٹی نے دیکھا کہا میں دو دن میں آپ کو جواب دے دوں گی، مصرے پر مصرا بٹھا دیا. پہلا مصرا جو ایران کے بادشاہ نے لکھ کر بھیجا تھا وہ یہ تھا، درے ابلک کسے کم دیدہ باشد چت کبرا موتی. موتی کا ایک ہی کلر ہوتا ہے، دو کلر نہیں ہوتے. وہ بادشاہ یوں لکھ رہا ہے کہ درے ابلک کسے کم دیدہ باشد چت کبرا، یعنی دو تین کلر کا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا. یہ پہلا مصرا تھا. اب دوسرا مصرا بھی تھانا تھا، تو زیب النساء نے دوسرا مصرا نیچے لکھا، درے ابلک کسے کم دیدہ باشد مگر اشکے بتانے کے سرما آلود. فرمایا چکبرا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا لیکن معشوق کی آنکھوں سے جب سرما لگاتے وقت جو موتی نکلتے ہیں نا، جو آنسو نکلتے ہیں، وہ چکبرے موتی ہی سے کچھ کم نہیں ہوا کرتی. دوسرا مصرا بھی تھا دیا، مگر اشکے بتانے کے سرما آلود. لکھ کر بھیج دیا، بادشاہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا میرا شعر مکمل ہو گیا، میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی کہ شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. اور زیب النساء بہت باحیا پردہ نشین عورت تھی. عالمگیر نے کہا بیٹا عجیب پیغام آیا ہے، وہ بادشاہ تیرے اس مصرے ثانیہ پر بہت خوش ہوا، دوسرے مصرے پر، اور وہ اب تجھ سے ملنا چاہتا ہے. اور بیٹی تمہیں میں تجھے کیسے ملا ہوں, تو تو پردہ نشین باحیا عورت ہیں. اب تعجب کرو گے کہ زید بن نساء کے ہاتھ پر 22,000 سے زائد عورتوں نے ایمان قبول کیا تھا, کوئی معمولی عورت نہیں تھی. تو کہا ابا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے آنے سے پہلے میرا ایک شعر لکھ کر اس کو بھیج دو, وہ سمجھ جائے گا. اگر حقیقت میں شاعر ہے تو وہ سمجھ جائے گا. تو زید بن نساء نے شعر دیا ابا جی کو, وہ شعر تھا, وہ مجھے اس مجمع میں سنانا ہے اس لیے میں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا. شعر یہ تھا, در تکن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدر میل دار در تکن بیند مراد. در سکن مکتی منم, میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول میں چھپی ہوئی ہوتی. در سکن مکتی منم چو بوئے گل در برگ گل, میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول میں ہر کے دیدن میل دار در سکن بیند مرا. جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ لے, مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ شعر لکھ کر کے بھیج دیا کہ میرے کلام میں میں ہوں. حضرات علماء نے اس شعر کو پیش کیا ہے اللہ کے اس کلام پر کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے گویا کہ در سکن مکفی منم چو بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارت در سکن بیند مرا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں, میں اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں, جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے قرآن کو دیکھ لے. یہ ہے وہ عظیم الشان کتاب, یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے, اور اللہ نے اس قرآن میں سارے مسائل کو بیان کر دیا. یہ اور بات ہے کہ میرے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے کہ اولاً تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہمیں فرصت کہاں ہے دنیا کمانے سے, ہمیں دنیا کمانے سے فرصت کہاں ہے کہ دین کو سمجھنے جاوے. آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, یہ سیدھو کر آپ کے قریب دعوتوں میں کبھی آپ گئے ہیں وہاں پر دو چار دن کے, چلو حدیث کے سبق میں بیٹھے, کوئی نہیں جاتا. ہمارے پاس فرصت کہاں ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے, اللہ کو سننے کے لیے, نبی کو سمجھنے کے لیے, نبی کو سننے کے لیے, ہمارے پاس کہاں وقت ہے. اور ہمارے اقابر کا حال یہ ہے کہ سفر پہ سفر کرتے تھے, جن کی زندگیاں کھپ گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں, بہت لمبا واقعہ ہے, میں پورا نہیں کہوں گا. کیسی تکلیف برداشت فرمائی امام احمد نے, خلق قرآن کا مسئلہ جب پیش آیا ہے, یعنی یہ جو اللہ کا کلام ہے نا, بعض اس زمانے کے جاہل علماء, میں جاہل علماء پر ایک بات اور سناؤں. مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امت کو جن طبقوں سے نقصان پہنچا, امت کو بہت طبقوں سے نقصان پہنچا, رابضیوں سے, شیعوں سے, معتزلیوں سے, خارجیوں سے, یہ سب جماعتیں تھیں جس سے امت کو بہت نقصان پہنچا, اور امت ایک لا الہ الا اللہ پر ہونے کے باوجود اور ایک محمد الرسول اللہ پر ہونے کے باوجود 500 جماعتوں میں بچ گئے. مولانا فرماتے ہیں آگے, اور سب پر قلم اٹھایا گیا جن سے امت کو نقصان پہنچا, رابضیوں کے خلاف, شیعوں کے خلاف, معتزلیوں کے, سب پر قلم اٹھایا, لیکن فرمایا ایک طبقہ امت میں وہ ہے جس سے امت کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور آج تک اس پر قلم نہیں اٹھا ہے, اگر قلم اٹھایا جائے گا تو وہ قلم رکے گا نہیں. اور وہ فرمایا امت کے برے علماء ہیں جس سے امت کو بہت بڑا نقصان پہنچا, جنہوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے امت کو غلط راستے پر ڈالا. اور اللہ اور قرآن کو سمجھانے کے بجائے اپنے آپ کو سمجھایا. حالانکہ ہمیں اپنی بزرگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو رسول اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے. میں اپنا فالو نہ کراؤں آپ سے کہ میرے پیچھے چلو، مجھے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلو. لیکن ان لوگوں نے اپنی دنیا کمانے کے لیے جو امت کو غلط راستے پر ڈالا ہے، امت کی تو معافی اللہ کر دے گا، لیکن امت کو ضلالت پر ڈالنے والے علماء کی معافی نہیں کرے گا، جنہوں نے جاننے کے باوجود امت کو غلط راستے پر ڈال دیا. تو امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں کچھ ایسے ہی جاہل علماء، خلیفہ معتصم باللہ کو یہ سمجھایا، بادشاہ وقت کو، کہ جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے نا، ویسے یہ قرآن جو ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ بولا ہے. امام احمد ابن حنبل نے بیڑا اٹھایا اور بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ علم اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ علم اللہ کی صفت، ارے بھائی قرآن میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہ علیم ہے، علم اللہ کی صفت، اور قرآن علم ہے اللہ کا، تو اللہ کی صفت ہوا کہ نہیں؟ قرآن، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق کیسے ہوا؟ لیکن داؤد ابن عبد الملک یہ اس زمانے کا جاہل عالم تھا، اس نے بادشاہ کو غلط سلط سمجھایا اور بادشاہ کو ضلالت، گمراہی اور بدعت پہ ڈالا. بادشاہ وقت نے داؤد کی بات میں آ کر امام احمد ابن حنبل کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا کہ ان کو جیل خانے میں لے جاؤ اور کل کو ان کو لے کر آنا اور ان کو بیریا پہناؤ. امام احمد ابن حنبل خود فرماتے ہیں، جس کو ابن تیمیہ نے نقل کیا، کہ مجھے لے جایا گیا قید خانے میں، میرے پاؤں میں دو بیریاں اور بیریاں پہنا کر میرے گلے میں باندھ دی گئی، جس کا وزن 5 کلو کے قریب تھا. دوسری دو بیری میرے ہاتھ میں پہنائی گئی اور میرے پاؤں سے باندھ دی گئی، اس کا وزن 4 کلو سے زائد، 9 کلو کے قریب بیریوں کا وزن. اور دوسرے دن بادشاہ نے بلایا کہ میرے دربار میں لاؤ. حضرت کو اسی حال میں چھوٹے چھوٹے قدم سے دربار میں لے جایا گیا. حضرت فرماتے ہیں، بیریوں کا وزن اتنا تھا کہ میں اٹھا نہیں سکتا. آپ تصور فرمائیں امام احمد ابن حنبل کتنا بڑا امام، کتنا بڑا امام، کتنا بڑا امام. اس سے متعلق یہ حالات، معتصم باللہ نے کہا اپنے مسئلے سے رجوع کر لے. حضرت سے فرمایا، بالکل نہیں، میرا مناظرہ، میں غالب آیا ہوں، میرے دلائل ہیں، آپ اپنے آدمیوں کو کہیے کہ وہ ثابت کرے. پہلے مسئلہ تو کیا ثابت کرتا، بادشاہ وقت نے 2 جلادوں کو بلایا اور فرمایا مارنا شروع کرو. اور جب مارتے تھے تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب ایک مارتا تھا تو بادشاہ کہتا تھا اور زور سے مارو، اور زور سے مارو. حضرت فرماتے ہیں، میرے بدن پر میرے ستر کے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا بھی نہیں رہنے دیا. اسی عالم نے مجھے مارا اور ہر کونے پر مجھے یہ لگتا تھا کہ میری عقل غائب ہو جائے گی. اتنے زور سے مار رہے تھے کہ ہر کونے پر مجھے لگتا تھا کہ میری عقل غائب ہو جائے گی. فرمایا، 26 کوڑوں تک تو میں برداشت کر سکا، پھر میں بے ہوش ہو گیا. مجھے پتا نہیں پھر مجھے کتنا مارا گیا. بہرحال مجھے جب ہوش میں آیا تو میں ایک اندھیری کوتھری میں پڑا ہوا تھا. اس کے بعد معتصم باللہ کو شعور ہوا شعور تو کیا ہوتا، شعور تو کیا ہوتا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا، معتصم باللہ کو خواب میں اگر میرے احمد نے تجھے معاف نہیں کیا تو قیامت میں اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، میرے احمد نے تجھے معاف نہیں کیا. اب اس کو شعور ہوا کہ میں نے ظلم کیا. روزانہ اپنے نائبین کو عیادت کے لیے بھیجتا تھا، دوا دارو کے لیے بھیجتا تھا، پھر معافی مانگی. امام احمد نے فرمایا، میں تب ہی معاف کر چکا تھا. یہ ہمارے بڑوں کے دل ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے دل ہیں. آج ہم اتنے چھوٹے دل کے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ، اگر دین اسی کا نام تھا تو ہمارے پاس دین نہیں ہے، اگر دین ہمارے بزرگوں کے پاس تھا تو ہمارے پاس دین نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے، اللہ نے اس میں ساری حکمتوں کو بیان فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ حکمتوں کو جانیں. میں نے آیتیں جو پڑھی تھی اب ان آیات پر وضاحت کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. موجودہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ بہت متبرک اور مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس کی شروع 10 راتوں کی قرآن میں قسم کھائی. والفجر وليال عشر، یہ 10 راتیں ایک قول کے مطابق 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کی یہ 10 راتیں ہیں، اور اس میں یوم العرفہ تو بہت بڑا دن ہے، اس کے روزے کو مجنون قرار دیا. میں نے ابھی اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا جس کو یوم العرفہ کا روزہ نصیب ہوا وہ یقین جان لیں کہ ابھی 1 سال جیے گا. میں آپ کو بھی کہہ کر جاتا ہوں، اگر یوم العرفہ کا روزہ رکھا ہے تو آپ 1 سال جیو گے. آپ کہو گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک تو جو سال گیا وہ اور ایک آنے والا سال. تو آنے والے سال کا گناہ اللہ معاف کر رہا ہے عرفہ کے روزے سے، تو یہ گناہ یقیناً کرنے والا ہے، تبھی تو اللہ معاف کر رہا ہے ابھی سے. اور گناہ کرنے کے لیے جینا ضروری ہے، معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال یہ جیے گا ابھی. یہ دلیل ہے اس کے اوپر کہ جو عرفہ کا روزہ رکھ لے گا وہ 1 سال جیے گا. اس لیے 1 سال نہیں رکھا ہے تو اللہ سے کہہ دو کہ اللہ جلا دے تاکہ اگلے سال رکھیں گے، اور ہر سال رکھیں گے تو انشاءاللہ جیتے رہیں گے. یہ حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تو حکمت ہے. موجودہ یہ مہینہ برکتوں کا بھرا ہوا مہینہ ہے. اس مہینے میں یادگار ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں وہ مفصل واقعہ بیان نہیں کرتا، وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، قربانی کا واقعہ کیا ہوا اور فلاں کا واقعہ کیا ہوا، ان واقعات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 1-2 باتیں اس میں خاص خاص کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابراہیم کا امتحان لیا. معلوم ہوتا ہے اللہ بڑے بنانے کے لیے امتحان لیتا ہے. ہم تو پہلے ہی دن سے بڑے بننا چاہتے ہیں کہ 2-4 نماز پڑھی اور ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، اور ہماری تمنائیں تو کیا ہوتی ہے کہ اللہ فجر میں دعا کروں اور ظہر میں ظاہر ہو جانی چاہیے، اور ظہر میں دعا کروں اور عصر تک میں ہو جانا چاہیے. اور میرا نبی مکی زندگی میں دعا کر رہا ہے اور اس کا ظہور مدینے میں سن ہجری 2 میں بدر میں ہو رہا ہے 5 سال کے بعد، تو ہم نبی سے بڑے ہو گئے؟ نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ، اللہم علیک ابی ابی جان و فلا و فلا و فلا، یہ مکی زندگی میں دعا کی ہے اور اس کا ظہور بدر میں 5 سال کے بعد ہوا. تو نبی کی دعا کا ظہور تو 5 سال کے بعد ہوا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدر میں کریں اور اثر میں ہو جانا چاہیے. نہیں، حکمتیں ہیں دعاؤں میں، اللہ جب چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، اور کبھی نہیں بھی ظاہر کرتا، اسٹاک کر لیتا ہے اپنے پاس ہماری دعاؤں کا تاکہ قیامت میں اس کے بدلے میں ثواب عطا کرے. تو ابراہیم کو آزمایا. بہت سارے امتحانات ابراہیم کے ہوئے. پہلا امتحان یہ ہوا کہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بتوں کا گھر تھا, باپ خود بت پدارے تھے. اچھا ابراہیم نے اپنے باپ کو دیکھا بھی کہ میرا باپ بت بناتا ہے اور بتوں کا مجاور بھی ہے, اور مجاوروں کے پاس ہدیے بہت آتے ہیں, اور ہر بیٹے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے باپ کی گادی میں سنبھالوں, ہے نا. ہر بیٹے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ باپ کی انکم ہے اس کو میں سنبھالوں گا. ابراہیم بن ہدایا اور تحائف کو دیکھ رہے تھے, دل میں آنا چاہیے تھا کہ میں بھی اپنے باپ کی گادی سنبھالوں گا اور اس بت کو لے کر کے بیٹھوں گا, لیکن نہ. یہ اللہ کا پیغمبر پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی بڑا ہو رہا ہے یوں کہہ رہا ہے انی بری مما تشرکون انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے باپ میں بری ہوں ان کاموں سے جن کو آپ کر رہے ہو, ہرگز جائز نہیں ہے. باپ نے گھر سے نکال دیا تو ابراہیم یہ کہہ کر نکلے ہیں اے میرے ابا, میں آپ کی زندگی میں جب تک آپ جیو گے میں ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا. یہ امتحان ہے پہلا, گھر سے بے گھر ہوئے اور بت بنانے والے کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہوا. اللہ کی بھی قدرت دیکھیے, اپنے دین کی صیانت کیسے کراتا ہے وہ. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں دوسری, کہ قرآن کے بعد دنیا میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اتنی بڑی کتاب, اتنی صحیح ترین کتاب, لیکن اس کتاب کا لکھنے والا محمد ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تعجب کرو گے کہ چوتھی پست میں جا کر مجوسی ہے. امام بخاری کے چوتھی پست میں مجوسی ہے. آپ کے پردادا بردسبا یہ مجوسی تھے, پھر ایمان لے آئے, پھر بردسبا کے ایک بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم. ابراہیم کو ایک بیٹا پیدا ہوا اسماعیل, اور اسماعیل کو بیٹا پیدا ہوا یہ محمد بخاری. اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو مجوس کے مکان سے امام المحدثین کو پیدا کر دیتا ہے, اور اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو مکہ کے شرک کے گھرانے میں محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیتا ہے, اور اپنے دین کی حفاظت کرانا چاہتا ہے تو بت بننے والے مکان میں ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کر دیتا ہے. میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اس گھمن اور تکبر میں نہ آئیں کہ ہم اللہ کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ چاہے گا تو غیروں کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت لے لے گا, وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. غلط تصور میں نہ آئیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں. نہ, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, یہ اس کا احسان ہے. تو ابراہیم کی آزمائش ہوئی, امتحان ہوا, گھر سے بے گھر ہوئے. اسی لیے تو عجیب واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا, پر احادیث مبارکہ میں بخاری شریف میں ہے. قیامت کے دن اللہ یوں فرمائے, ابراہیم یوں کہیں گے کہ اللہ میں تیرا خلیل ہوں نا, تو نے مجھ کو دنیا میں کہا تھا کہ میں تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا, میں تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا, تو یہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے, اس سے بڑھ کر میری رسوائی کیا ہوگی کہ لوگ یوں کہیں گے لو خلیل تو مزے اڑا رہا ہے اور باپ جہنم میں جل رہا ہے, اس سے بڑھ کر میری رسوائی کیا ہوگی. اللہ جواب دے گا تجھے معلوم ہے خلیل کہ کفر کے ساتھ تو جنت میں جا نہیں سکتے, لیکن میں تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ابراہیم کے باپ کو ایک جانور کی شکل میں جہنم میں داخل کرے گا, عقل سب کچھ وہی انسان کی ہوگی, صورت جانور کی ہوگی, تاکہ کوئی یہ پہچانے ہی نہیں کہ یہ ابراہیم کے باپ ہے. خلیل ہے نا یہ, تو خلیل کس کو کہتے؟ خلیل اس کو کہتے جس کی محبت بیچ دل میں بسی ہوئی.
عدل العواجل حول قول الطائی وحو المحبت فی سودائی. ہمارے مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے متنبی، اس میں یہ شعر ہے. وہ شاعر اپنی معشوقہ کے بعد میں یوں کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی محبتیں میرے دل کے چاروں طرف میں ہیں اور میری معشوقہ کی محبت میرے دل کے بیچ میں ہے. اس کو یہاں کہا جائے گا کہ ساری دنیا کی محبتیں میرے دل کے چاروں طرف میں ہیں اور خلیل کہہ رہا ہے میرے دل کے بیچ میں میرے اللہ کی محبت. اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اپنی زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ملتا اس کے ترجمہ کا. بہت بہت تو یوں کہہ دو جگری دوست، لیکن یہ بھی نچلا لفظ ہے، یہ بھی نچلا لفظ ہے. تو اللہ ذلیل کیسے ہونے دے گا؟ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے برہنہ آئیں گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے. بخاری شریف میں بغیر ختنہ کے آئیں گے. کیوں؟ کما بدانا اول خلق نعیدو، ہم نے تمہیں جیسے پیدا کیا تھا نا اسی طرح دوبارہ لے آئیں گے. کپڑے تھے جب پیدا ہوئے تھے تو نہ، وہ کچھ ننگے لوگوں کا مذہب بھی ہے دنیا میں کہ جیسے آئے ویسے رہو. میں نے کل موانی صاحب کو کہا کہ ایک نیتر کی لکڑی لینے کی، پانی میں بھگانے کی، یہ جن کا مذہب ہے نا، کہ جیسے آئے ویسے رہو. وہاں دیوبند میں ایسے ہی ننگا دھرنگا ایک ہانچی پر بیٹھ کر جا رہا تھا. عجیب مذہب بھی عجیب ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ سے شیخ الحدیث، حضرت نے فرمایا یہ، حضرت کو جلدی جلدی بولنے کی عادت تھی، حضرت نے فرمایا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ان کا مذہب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں آئے بغیر کپڑوں کے ویسے ہی رہو. تو حضرت نے برجستہ فرمایا مکہ مارو، مکہ مارو، مکہ مارو، دانت توڑو، دانت نہیں تھے، دانت نہیں تھے. بھائی جب آئے تھے تو دانت بھی کہاں تھے؟ تو پھر دانت کے ساتھ دنیا میں کیوں زندگی گزار رہے؟ اس کو بھی نکال دو، دانت بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. تو عجیب ہیں مذاہب بھی. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، سب کو صحیح شعور نصیب فرمائے. ایک اللہ کی توحید کے سب کو گرویدہ بنا دے. ہم تو سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. آخر وہ بھی تو میرے نبی کی امت ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گی، وہ ہمیشہ آگ میں جلے گی. ہم دعا کریں، رو رو کر ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کو جہنم سے بچا لے. تو بہرحال فرمایا اللہ نے کما بدانا اول خلق نعید، تم آئے تھے بغیر کپڑوں کے، بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کے. اللہ کہتا ہے میں اسی طرح تمہیں دوبارہ لے آؤں گا قیامت میں. اچھا سب پرہنا، حتیٰ کہ انبیاء بھی. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اول من کف اللہ تبارک و تعالی ابراہیم، سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے اللہ کی طرف سے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائے. اور اللہ کے نبی اس کی وجہ بیان فرماتے، فرمایا اللہ کے دین کے خاطر سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے کپڑے نمرود نے اتار کر آگ میں ڈالا تھا، تو سب سے پہلے اللہ ان کو کپڑے پہنائے گا. یہ خلیل اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے، یہ ان کی یادیں ہیں، یہ قربانیاں، یہ حج، یہ وہاں دوڑنا. اب یہ قربانی اور حج سبق کیا دیتا ہے؟ بس میں مختصر طور پر کہہ دوں، ہمارا اسامہ ہے نا، مجھے کہتا ہے روزانہ بس اب دو گھنٹے بات کرنا. یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو بہت شوق ہے. خیر اس کی برکت سے ہی کچھ باتیں آ بھی جاتی ہیں. بیچارہ بھولا بھولا بہت خدمت کرتا ہے. میں مختصر حکمت بیان کر دوں. ایک طرف قربانی پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنے جانوروں کو تو ہلاک کرا رہا ہے، اس کے بجائے اتنے پیسے غریبوں کو صدقہ کرا دے، کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ یا حج کے موسم میں کہ اللہ تو نے عجیب ہم کو حکم دیا، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب وہاں مل رہا تھا کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ میں، جہاں آٹھویں تاریخ آئی کہ تو ہم کو کہہ رہا ہے جاؤ بیت اللہ سے نکلو، کہاں جاؤ؟ مینا میں جاؤ، کہ اللہ وہاں تو کوئی لاکھ کا ثواب بھی نہیں مل رہا ہے، لاکھ کا ثواب تو وہاں ملتا ہے نا بیت اللہ میں، مینا میں تو کچھ بھی ثواب نہیں مل رہا، ایک نماز کا ایک ہی ثواب، تو تم لاکھوں کا ثواب چھرا کر مینا میں کیوں بھیج رہا ہے ہم کو؟ اچھا وہاں ایک تھمبا ہے، اللہ کہتا ہے دسویں تاریخ ہو گئی تو ایک کو کنکر مارو ساتھ، اور گیارہ بارہ اور تیرہ کو تینوں کو کنکر مارو، کہ اللہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا ہے، وہ ایک ستون ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے کنکر مارو، اس میں حکمت کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، بھلا وہ شیطان تھوڑے ہی ہے، وہ ایک خاں صاحب تھے، وہ تو جوتا لے کر ہی ماننے کھڑے ہو گئے کہ نالا ہے کہیں کا تو ہی ہم کو بہکاتا ہے، تو کسی صاحب نے کہا کہ یہ جوتے مارنے والا، جوتے مارنے پر بھی شیطان ہی بہکا رہا ہے تجھ کو، خاں صاحب کے لذائق بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایک خاں صاحب تھے تو ایک صاحب نے دعا پڑھی کھانے کے بعد، لمبی چوڑی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا اللهم آتی من اطعمنا کفانا واروانا غیر مکفئن ولا مودع، یہ سب دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، تو ایک صاحب نے بڑی یہ سب دعائیں پڑھی، تو ایک خان صاحب کہنے لگے کیا کھایا تم نے کہ اتنی دعائیں پڑھ رہا ہے؟ تو کہا بھائی دار روٹی کھایا ہے میں نے، تو کہا دار روٹی پر اتنی لمبی دعا نہیں پڑھنے کی، مچھلی اور گوشت پر اتنی لمبی دعا پڑھنے کی، تم اللہ کا مزاج خراب کر رہے ہو، تو خان صاحب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، خان صاحب کے دماغ بھی عجیب ہوتے ہیں، بہرحال وہ ہمارے ملنے والے، یہ خان صاحب نے مجھ کو سنایا تھا، یہ لطیفہ جو ہے کینیڈا میں وہ خان صاحب ہی ہے، انہوں نے مجھ کو سنایا، اور انہوں نے تو ایک عجیب لطیفہ سنایا، کہ خان صاحب ہماری برادری کے جماعت میں گئے تو کھانے پینے کے آداب بیان کرنے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آداب بیان کیا کہ بھائی تین سانس میں پانی پینے کا یا دو سانس میں پانی پینے کا، اب وہ ادب بیان کر کے اٹھتے ہیں وہ خان صاحب جو بیان کر رہے تھے، اور جا کر کے ایک بوتل پوری ایک ساتھ پی لی، تو کہا خان صاحب ابھی تو آپ ادب بیان کر رہے تھے کہ دو سانس تین سانس میں، فرمایا تین بوتل میں تین سانس ہوگا یہ ایک سانس ہوا، انہوں نے مجھے بتایا، تو بہرحال بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں پتھروں کو جو کنکریاں مروائی جا رہی ہے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، وہ ایک پتھر ہے ستون ہے وہ ایک تھمبا ہے، اس کو کیوں کنکریاں مروائی جا رہی ہے، جبکہ میرا نبی تو یہ کہہ کر گیا ہے کہ کنکریوں سے نہ کھیلا کرو کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا، تو پھر یہاں کیوں کنکریاں مروا رہے؟ حکمت کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، حکمت میں بتا دوں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اے لوگوں من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپناؤ، میں جب تمہیں یوں کہہ دوں کہ بیت اللہ کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اب تم اپنی عقل کے گھوڑے وہاں مت دوڑاؤ کہ لاکھ کا نماز چھڑوا کر، لاکھ نمازوں کا ثواب چھڑوا کر ہمیں مینا میں کیوں بھیج رہا ہے، عرفات میں کیوں بھیج رہا ہے، مزدلفہ میں کیوں بھیج رہا ہے، چھوڑو تم اپنی من چاہی زندگی کو، میری رب چاہی زندگی کو اپناؤ، میں نے جہاں منع کیا کنکریوں سے نہ کھیلو، اور جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں تم کنکریوں کو مارو، رب چاہی زندگی اپناؤ، من چاہی زندگی کو چھوڑو، پورے سال صدقہ کرتے رہو لیکن قربانی میں تم سے جانور ہی چاہتا ہوں، اگر تم اس کام کو کرو گے تو رب چاہی زندگی ہوگی، اور اگر تم قربانی کو چھوڑ کر صدقے کی طرف چلو گے تو یہ من چاہی زندگی ہوگی، تمہارے ایسے صدقات مجھے منظور نہیں ہے، تمہارے ایسے صدقات منظور نہیں۔ اللہ اس مبارک مہینے میں ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے رب چاہی زندگی اختیار کرو، من چاہی زندگی چھوڑ دو۔ اللہ کے حبیب ایک رات نکلے ہیں گشت لگا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے مکان سے گزرے تو زور زور سے عمر قرآن پڑھ رہے تھے نماز، ابو بکر کے مکان سے گزرے تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضور نے صبح دونوں سے پوچھا عمر تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے، ابو بکر تم بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، عمر نے فرمایا کہ میں اللہ کے باغیوں کے دلوں کو ہلا رہا تھا، اور ابو بکر سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یناجی، اللہ تو چپکے چپکے بھی سنتا ہے نا، تو مجھے جس کو سنانا ہے وہ تو چپکے بھی سن لیتا ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر تم ذرا نیچی آواز کرو، اور ابو بکر تم ذرا اونچی آواز کرو، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس میں اشارہ فرمایا کہ آج تک تم اپنے من چاہت پر پڑھ رہے تھے، آج سے تمہیں نبی کی چاہت پر پڑھنا ہوگا. زندگی کون سی اچھی ہے؟ جو رب چاہی زندگی، من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی. رب چاہی زندگی کو اپناؤ. اب کیسے اپنائیں گے؟ کوئی کمائی کی طرف جا رہے، پہلے یہ سوچ لو میرا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے، جائز یا ناجائز. میں کھانا کھا رہا ہوں، جائز یا ناجائز. میں کاروبار کر رہا ہوں، جائز یا ناجائز. ہر قدم پر اس بات کو اٹھاتے چلو، جائز ناجائز. میں جو بول رہا ہوں، جائز یا ناجائز. میرے کلمات کی پکڑ ہوگی، میرے بول کی پکڑ ہوگی. میں نے مستورات میں ابھی ایک واقعہ سنایا تھا، بہت عجیب واقعہ ہے، میں آپ کو بھی سنا دوں. امام مالک کا زمانہ ہے، علامہ زرقانی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور ایک مرحومہ جو جس کا انتقال ہوا تھا، تو عورتیں غسل دے رہی تھی اور غسل دیتے دیتے ایک عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ مغفرت کرے اس مرحومہ کی، یہ فلاں مرد کے ساتھ تھی. غسل دیتے دیتے یہ جملہ بولی اور اس کا ہاتھ غسل دیتے مرحومہ کی ران پر پہنچا تھا، وہی چپک گیا. اب یہ ہاتھ اٹھنے کا نام لے رہا. بہت دیر ہو گئی، لوگوں نے کہا بھئی غسل پورا ہوا یا نہیں، تو کہا یہ حادثہ ہو گیا، بہت کھینچا لیکن ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. کسی نے کہا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کہا اتنا گوشت مرحومہ کا کاٹ دو تاکہ ہاتھ اٹھ جائے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لوگوں نے امام مالک سے سوال فرمایا. امام مالک نے فرمایا مجھے لے چلو. حضرت تشریف لائے، پردے کے پیچھے سے فرمایا کہ بہن تم نے اس مرحومہ سے متعلق کوئی بات کہی تھی؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فلاں مرد کے ساتھ. تو کیا تم نے اس مرحومہ کو اقرار کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ یعنی یہ اپنے زبان سے اقرار کر رہی تھی کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں. کہا نہ. کہا اچھا تمہارے پاس چار گواہ ہیں؟ کہا نہیں. تو فرمایا شریعت میں کسی پر الزام رکھنا اور اس پر چار گواہ نہ ہو یا سامنے والے کا اقرار نہ ہو، یہ الزام تو بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے. امام مالک نے فرمایا کہ مرحومہ پر کپڑا ڈال دو اور دوسری عورتیں باہر نکل جاوے، اور کسی سے جلاد سے کہا کہ اس کو 80 کوڑے مارو. اس عورت کو 79 کوڑوں تک ہاتھ نہیں نکلا، 80واں کوڑا مارا تو ہاتھ اٹھ گیا. امام مالک فرماتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کے خلاف بلا وجہ زبان نہ کھولا کرو، خصوصاً مرحومہ جو تمہاری غیبت نہیں کرتی ہے، تم اس کی برائی کو کر کے اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنی زبان کو چلانے سے پہلے خوب سوچو میں کہاں چلا رہا ہوں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کے وہاں ساری باتیں محفوظ ہیں. اللہ ہم سب کو من چاہی زندگی سے ہٹا کر رب چاہی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک و سلم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم رحیم مالک غفار، اے ہم سب کے برے، اے رزاق، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے رب العالمین، ہم تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں. ہم نے تیرے دین کو بچوں کے کھلونے کی طرح توڑ دیا ہے. اے اللہ ہم ہی نے تیرے دین کو برباد کیا ہے. اللہ یہ تو تیری ستاری ہے کہ تو ہماری فکر نہیں کرتا، ورنہ مانے
تیرے ایک جھٹکے میں ہم سب ختم ہو سکتے ہیں. اللہ زمین ہمارے لیے فتنے پر تیار ہے, آسمان ٹوٹنے پر تیار ہے, آفتاب جلانے پر تیار ہے, پانی بہانے پر تیار ہے. لا تو نے سب کو روکے رکھا, تو نے سب کو روکے رکھا, تو نے سب کو کہہ دیا ہے اے میری مخلوق یہ تو میرا بندہ ہے, تم جلاؤ گے نہیں, تم دبوؤ گے نہیں, تم زمین میں حرب نہیں کرو گے, یہ میرا بندہ ہے, میرے حوالے چھوڑ دو, میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یہ ظالم بندہ 70 سال کی عمر میں گناہ کا ڈھیر لے کر رب تیرے پاس آتا ہے, تو فوراً کہہ دیتا ہے میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. اے رب تو بہت قریب ہے, ہم ہی ظالم ہیں, ہم ہی نکمے ہیں, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, تیرے نبی کی سچی اطاعت نصیب فرما, سنتوں سے محبت نصیب فرما, شریعت سے تعلق نصیب فرما, سب کی دلی اللہ تو تمناؤں کو پوری فرما. اللہ سب کے دلی ارمانوں کو پورے فرما, سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, بھوکوں کو کھانا نصیب فرما, پیاسوں کو پانی نصیب فرما, بے مکانوں کو مکان نصیب فرما, بے عزتوں کو عزت نصیب فرما. اللہ دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, سب کو مومن بنا دے, سب کو مومن بنا دے. اللہ تیرے نبی کی امت بہت سارے بے ایمان دنیا سے جا رہے ہیں, اللہ آپ کا کوئی اللہ کچھ کمی نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ نے ان کو ہدایت دے دی. اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے, ہدایت کی ہوائیں چلا دے, ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما, بیماروں سے اللہ شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ علماء و صلحاء کی حفاظت فرما, عوام و خواص کی حفاظت فرما, بڑے اور چھوٹوں کی حفاظت فرما, مرد و عورت کی حفاظت فرما, اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما, یہاں علماء پیدا فرما, یہاں صلاح پیدا فرما, حفاظ پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما, دین کے دائی پیدا فرما. اللہ عمومی فضائیں دین کی عام فرما دے, اللہ ضلالت کو ختم فرما دے, ضلالت کو ختم فرما دے, ضلالت کو ختم فرما دے. اللہ فسق کو ختم فرما دے, اللہ تیرے نبی کی سچی سنتوں کو جاری فرما دے, تیرے نبی کی سچی سنتوں کو جاری فرما دے, تیرے نبی کی سچی سنتوں کو جاری فرما دے. الہ العالمین آپ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کی بڑی عمریں گزر چکی ہے, اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہو, اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما, للہیت نصیب فرما, تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تب جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا, مابعد الموت کے حالات درست فرمانا, مابعد الموت کے حالات درست فرمانا, قیامت کے دن زندگی کا فلم نہ چلانا. اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا, جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت نصیب فرمانا. اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا, او نالائکو, او بے نمازیو, او غدارو, او میری شریعت کے باغیو, تم کہاں میری رحمت مانگ رہے ہو؟ میری رحمت تو ابو بکر و عمر کو ملتی تھی, عثمان علی کو ملتی تھی, عائشہ خدیجہ رقیہ ام کلثوم کو ملتی تھی, اولیاء کرام کو میں تو دیتا ہوں. اے گندے آدمیوں میری رحمت کے تم مست مانگ لے آگے. صحیح ہے مولا, صحیح ہے, تجھے کہنے کا حق. لیکن اللہ وہاں سے لائے تو سب قبر میں جا چکے ہیں, جیسے بھی ہے ہم ہی ہیں. گندے صحیح تیرے بندے ہیں, گندے صحیح تیرے بندے ہیں. اللہ جب تو ان پر تیری رحمتیں اتارے, کچھ چیتے ہمیں بھی نصیب فرما دے.
کو چھیتے ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہم گندوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے، تکبر کو دور فرما دے، حسد کو ختم فرما دے، آپس میں نفرتوں کو ختم فرما دے، محبت نصیب فرما دے، محبت عطا فرما دے، اے اللہ بڑوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو تو ایسا کریم داتا ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے برسوں راضی نہیں ہوتے، ماں ناراض ہو جائے گھر سے نکال دیتی ہے، بھائی ناراض ہو جائے تو کہتا ہے میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو کیسا رحیم ہے اللہ کہ برسوں کے پاپی بندے کو دو قطرے آنسو میں معاف کر دیتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے دو قطروں میں راضی ہونے والے خدا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ان قطروں کی لاج رکھ لے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ مبارک مہینہ ہے، تیرے در سے خالی ہاتھ واپس نہ پھیر، خالی ہاتھ واپس نہ پھیر اللہ، خالی ہاتھ واپس نہ پھیر۔ اللہ دنیا کا فقیر در پر آ کر کہتا ہے بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے، مسکین ہوں مجھے دے دے، گھر والے کو رحم آتا ہے دے دیا کرتا ہے۔ اے اللہ تو نے دنیا والوں کو رحمت دی ہے، رحمت تو تیری صفت ہے، اے اللہ تجھے تیری صفت کا واسطہ ہے، ہم سب بھکاریوں کو معاف فرما دے، ہم سب مسکینوں کو معاف فرما دے، ہم سب غریبوں کو معاف فرما دے، رحمت کے فیصلے فرما دے، عزت کے فیصلے فرما دے، تادم حیات ایمان کے فیصلے فرما دے۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اس مجمع کے مخلصین کی برکت کے ساتھ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ Thank you.